بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جامع مسجد حبیبیہ کے خطیب محترم، خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس جامع مسجد کے کی انتظامیہ کے معزز اراکین، عہدے داران اور ذمہ داران، اور اس محفل میں شریک و موجود میرے تمام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح کے خطیب ماشاءاللہ آپ کو میسر ہیں، میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں. یہ خود بھی جوان ہیں، ان کا مطالعہ اور علم بھی جوان ہے، عزائم بھی جوان ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی طرح کتابیں سجا کر رکھتے نہیں، مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند سادہ سی باتیں عرض کروں گا اور آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں. میں اس ماہ مبارک میں ایک حدیث پاک میں غور کرتا رہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. بندہ مومن کی جو بھی نیکی، نیک کام، نیک عمل ہے، اس کا اجر اللہ تعالی کی بارگاہ سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے. جس درجے کا کسی کا عمل ہے، جس درجے کا کسی کا اخلاص ہے، اس درجے کے مطابق اس کی نیکی کو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے. اور آخری لمٹ قرآن میں تو اس سے ڈبل بتائی، لیکن حدیث پاک میں 700 تک بتائی. یہ فارمولہ فرشتوں کو تفویض ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں، ان کا اجر الاٹ کر دو، ان کے کھاتے میں کریڈٹ میں لکھ دو اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت انٹریز اندراج آپ کی کتاب زندگی میں آپ کی بک آف ڈیڈ میں ہوتی رہتی. قال اللہ تعالی, مگر اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا الصوم, یہ جو ضابطہ 10 سے لے کر 700 تک ملٹی پلائی کرنے کا ہے, اس ضابطے کا اپلیکیشن, اس کا اطلاق روزے پر نہیں ہوتا. یعنی اور نیکیوں کے لیے اجر کا میزان ہے, اجر کے پیمانے ہیں, اجر کے فارمولے ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزے کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے. فَإِنَّهُ لِي, کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں کسی فرشتے سے نہیں کہوں گا, حکم نہیں دوں گا کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دو یہ لکھ دو یہ لکھ دو, میں خود ہی اس کی جزا عطا کروں گا. اور بعض محدثین نے اس کو اس طرح پڑھا کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, جب روزہ میرے لیے ہے تو پھر اس کی جزا بھی میں ہی ہوں. اس کی تشریح محدثین اکرام نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالی روزے دار کو قیامت کے دن اپنی تجلیات کے خصوصی دیدار سے نوازے گا. کیوں کہ وہ فرماتا ہے کہ یدعو شہوتہ و طعامہ من اجلی, میرا بندہ اپنی جنسی خواہش کو, کھانے اور پینے کی خواہش کو صرف میری خاطر چھوڑتا ہے. اور عبادتوں میں یقیناً مخلصین کا اخلاص ہوتا ہے, لیکن کوئی ریا کا امکان بھی ہو سکتا ہے, روزے میں ریا کا دکھاوے کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ ایک بند کمرے میں ہوں, وہ کمرہ اندر سے بند ہو, آپ کے پسندیدہ ہر غذا موجود ہو, پسندیدہ ہر مشروب موجود ہو, خواہش نفس کا سارا سامان موجود ہو, لیکن آپ کے ہاتھ آگے نہیں بڑھتے. کیوں کہ آپ کا ایمان ہے کہ بجا کہ کوئی فرد بشر نہیں دیکھ رہا, یہ چشم فلک بھی نہیں دیکھ رہی, یہ شمس و قمر اور کواکب و نجوم بھی نہیں دیکھ رہے, لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے رک جاتا ہے ہاتھ, ہاتھ چاہت کے باوجود بڑھتا نہیں ہے. تو جب اتنے کمال کی عبادت ہے تو پھر فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ, سو اے مومن, تم میں سے جب کوئی روزے سے ہو, کوئی بیہودہ بات نہ کرے, چیخے اور چلائے نہیں. فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ فَقَاتَلَهُ, اگر زبردستی کوئی گالی گلوچ پہ آ جائے, لڑائی مار کٹائی پہ آ جائے, بدتمیزی پہ آ جائے, تو چاہے آپ بہت وقت کے پہلوان ہی کیوں نہ ہوں, مگر تم نے ریئیکٹ نہیں کرنا, تم نے جواب نہیں دینا. فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, تم بس اتنا کہہ دو کہ میرے بھائی جو مرضی کرو, میں روزے سے ہوں, میرا روزہ مجھے کسی رد عمل کی اجازت نہیں دیتا. تو رک جاؤ گے. پھر میں نے حدیث پڑھی کہ رب صائم لیس لہم من صیامہم الا الجوع، بہت سے روزے دار ہیں بڑی پابندی کرتے ہیں لیکن ان کو ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. ورب قائم لیس لہم من قیامہم الا السحر، بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے، تراوی اور نوافل پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اس قیام سے بیداری کے سوا، جگرتے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ روزے میں کوئی جھوٹ بولے، کوئی غیبت کرے، کوئی بدگمانی کرے تو روزہ ہو جائے گا؟ تو ہم ٹیکنیکل جواب دیتے ہیں، ہم فقہی جواب دیتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے روزہ ہو جائے گا کہ تم نے فقہی قانون کی ضابطے کی پابندی کر دی، لیکن روزے سے کچھ پا بھی لوگے یا نہیں، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا. کیونکہ حضور نے فرمایا الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. جیسے پرانے زمانوں میں جہاد میں زرہ ہوتی تھی، اوپر خود ہوتا تھا جس کو آپ ہیلمٹ کہتے ہیں. آج بھی رینجرز پولیس جب آپ سے ٹکراؤ کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا ہیلمٹ لوہے کا، ان کی لائف سیونگ جیکٹ لوہے کی، اور ان کی شیلڈ لوہے کی. تو وہ شیلڈ تو ہوتی ہے، آپ پتھر ماریں تو بچا دے، آپ گولی ماریں تو پروٹیکٹ کر دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ بھی شیلڈ ہے، لیکن یہ تیر و ترکش سے بچنے کے لیے نہیں، پتھر اور گولی سے بچنے کے لیے نہیں، یہ شیطان کے تیروں سے بچنے کے لیے ہے. لیکن ڈھال کب پروٹیکٹ کرتی ہے، ڈھال کب بچاتی ہے؟ جب ڈھال میں شگاف نہ پڑ جائے، جب ڈھال میں سوراخ نہ ہو جائے، جب ڈھال پھٹ نہ جائے. تو جب ڈھال سالم ہے تو تمہیں بچائے گی، پھٹ جائے گی تو تمہیں نہیں بچائے گی، بچ نہیں پاؤ گے. اب یہ ڈھال، اس میں شگاف کس سے پڑتا ہے؟ یہ ڈھال ناکارہ کیسے ہو جاتی ہے؟ تو ہم بہت سے کام روزہ رکھ کر، کھانے کی پابندی کو قبول کر کے، پینے کی پابندی کو قبول کر کے، حلال بیویوں کے ساتھ تعلق کی پابندی کو قبول کر کے روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ساتھ کچھ اور کام بھی کرتے رہتے ہیں، اور صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ جس میں کوئی لذت ہے، کوئی شراب پیتا ہے تو شراب میں اس کو ٹیسٹ ملتا ہے، شراب میں اس کو طبیعت نہیں ملتی ہے، شراب میں اس کو جوش ملتا ہے. کوئی حرام طریقے سے جنسی خواہش پورا کرتا ہے، اس کو لذت ملتی ہے. کوئی اور حرام کاریاں کرتا ہے تو کوئی لذت پاتا ہے. لیکن ہم وہ بد نصیب ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جن میں ایسی کوئی لذت بھی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ غیبت میں کیا لذت ہے، بدگمانی میں کیا لذت ہے، حسد میں کیا لذت ہے، طعن و تشنیع اور عیب جوئی میں کیا لذت ہے، جھوٹ میں کیا لذت ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا ہم صبح سے شام تک ان کی پابندی بھی کرتے ہیں؟ حالانکہ کھانا اور پینا صرف روزے میں منع ہے، عام حالات میں منع نہیں ہے. لیکن یہ ساری باتیں تو ہر ہمیشہ منع ہیں، سارا سال حرام ہے، زندگی کے ہر ہر سانس میں حرام ہیں، لیکن یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو جب روزہ بھی رکھیں گے اور یہ کام بھی کریں گے تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کو روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک. اب آئیے بدگمانی کی طرف. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے مومنوں، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، اوائڈ کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس کو ہم سوئے ظن کہتے ہیں، اس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی اکذب سپرلیٹو ڈگری ہے، کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیا ہم صبح سے شام تک بدگمانیوں سے بچتے ہیں؟ کیا ہم اجتناب کرتے ہیں؟ اور حضور نے فرمایا کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو تا وقت کہ تمہارے پاس کوئی قرائن، شواہد، ایویڈنس، پروف اس کی کسی بات کا نہ آ جائے. بلکہ یہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر کوئی میرا بندہ مجھے غفور الرحیم سمجھے گا تو اس کو بخششیں ملیں گی. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے برے ہیں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو جو ایسا کہتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا، کیونکہ جن کا گمان اپنے خالق کے ساتھ اچھا نہ ہو تو ان کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے اپنے خالق کے ساتھ تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے. اس لیے فرماتا ہے کہ میں خالق، تم مخلوق، میں معبود، تم عبد، میں دینے والا، تم لینے والے، میرے سارے حقوق، تمہارا کوئی بھی حق نہیں، رب پر کسی کا کوئی بھی حق نہیں ہے. لیکن پھر فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، آؤ مجھ سے برابر کا ٹریٹمنٹ تو کر دو. کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں ان ریٹرن تمہارا ذکر کروں گا. تو بندہ مالک و مختار کل کے ساتھ وہ برابر کے سلوک کی دعوت دے اور بندہ وہ بھی نہ کرے تو وہ بندہ ہے، وہ عبد ہے. فرماتا ہے کہ یہ بھی چھوڑو، میں برابر کی بات بھی نہیں کرتا، تم کم کرو میں زیادہ کروں گا. فرماتا ہے کہ اذا ذکرنی عبدی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر منہ، اگر میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. اگر کوئی خاکی انسانوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں نوری فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. بڑھ کر جواب دوں گا. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی، اپنے غلام عبی بن کعب کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبی، اقرا علیہ، آج میں مجھے تم قرآن پڑھ کر سناؤ. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا علیک انزل، یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور میں سنوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں, آج معاملہ کچھ اور ہے, آج تم پڑھو اور میں سنوں گا. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب, جاؤ میرے بندے عبی کے پاس جو قاری قرآن تھے اور ان سے قرآن پڑھ کر سنو. عبی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ سمانی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کر آپ کو فرمایا ہے کہ عبی سے قرآن سنو؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سما کا, عبی آج اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے فرمایا ہے کہ جائیے حبیب عبی سے قرآن سنیے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بحر رحمت طغیانی پہ ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ اوہ ذکر تو عند رب العالمین, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رب العالمین کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیرا ذکر ہوا ہے. تو سمجھ میں آیا؟ تو فرماتے ہیں کہ تم مجلس میں میرا ذکر کرو تو میں اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا. حضرت ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں کہ مجلس ہے, ولی تھے, بغداد اولیاء کا شہر تھا, تو شبلی آ گئے. ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے, استقبال کیا, آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے جلیل القدر ولی, شبلی کو لوگ مجذوب اور دیوانہ سمجھتے تھے, اس دیوانے کے ریسپشن کے لیے آپ کھڑے ہو گئے, اس کو بوسہ دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس دیوانے کے مقام کو جانتے نہیں ہو, میں نے اس کے مقام کو دیکھ لیا ہے, میں رات اللہ کے رسول کی مجلس میں تھا, بڑے بڑے اولیاء کاملین تھے, بڑے بڑے غوث تھے, بڑے بڑے قطب تھے, تو ہم نے کیا دیکھا کہ شبلی مجلس میں آئے, آقا کھڑے ہوئے اور شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا. میں اپنے آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے آج شبلیے کے لیے کھڑا ہوں اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے شبلی سے پوچھا کہ بابا کرتے کیا ہو, آخر کون سی کوالٹی ہے, کون سی خوبی تم میں ہے کہ اولیاء کے دربار میں مجلس میں اللہ کے رسول نے تمہیں یہ ریسپیکٹ دی, آنر دیا؟ انہوں نے کہا نارمل آدمی ہوں, عام مسلمانوں جیسا ہوں, لیکن ایک کام کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ پڑھتا ہوں اور پھر درود پڑھتا ہوں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جو اللہ کے حبیب کا ہر نماز کے بعد ذکر کر دے تو اللہ کے حبیب اس کو کتنی شان دیتے ہیں, کتنا اکرام عطا کرتے ہیں. تو اللہ کا یہ وعدہ بندے کے ساتھ, وہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں, اور اگر وہ ان اتیتنی زران اتیتہ بان, اگر ایک ہاتھ میری طرف آگے بڑھتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی فاصلے کے برابر اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي, اگر میرا بندہ آہستہ آہستہ ٹہلتے ٹہلتے سوچتے سوچتے میری طرف آتا ہے تو اتیتہ ہر ولتن, میری رحمت دوڑ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. لیکن کیا ہم پیش قدمی کرتے ہیں, اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ رحمت باری استقبال کرے؟ تو جب ہم بدگمانیاں کریں گے جس کو اللہ کے رسول سب سے بڑا جھوٹ قرار دیں اور جسے قرآن گناہ قرار دے, تو رحمت سے باری تعالیٰ آگے بڑھے گی. صرف میں آتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُ, تجسس نہ کرو. فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, لوگوں کی جو خامیاں تمہیں معلوم نہیں ہیں ان کی ٹوہ میں مت لگ جاؤ, سراغ رسانی مت کرو. حدیث میں کہ وَلَا تَحَسَّسُ, ٹٹول ٹٹول کر لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو. فرمایا کہ من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اور ساتر بنے گا, ساتر کے مانتے ہیں پردہ ڈالنے والا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستار بن جائے گا. ستار میں مبالغہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. اور فرمایا کہ من اتبع عورات المسلمین یتبع اللہ عورته, جو مسلمانوں کی کمزوریوں کو آشکارا کرے گا اللہ اس کی پردہ دری کر دے گا, اور جو مسلمانوں کی پردہ دری کرے گا یفضح فی بیتہ, اللہ اس کے گھر میں اسے رسوا کر دے گا. صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہم؟ پھر فرماتے ہیں کہ بلا یغتب بعضکم بعضا, مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ہماری مجلس اس سے خالی ہو کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اس کو انگریزی میں آپ بیک بائٹنگ کہتے ہیں. صحابہ نے سے پوچھا, حضور نے اتدرون عمل غیبہ, تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ ذکر کا اخا کا بما یک رہو, اپنے بھائی کی ایبسنس میں عدم موجودگی میں اس انداز سے ذکر کرنا کہ اگر سامنے کرتے تو اسے برا لگتا. عرض کی ان کان فیہ ما اقول, اگر وہ ڈیفیکٹ وہ عیب اس میں موجود ہے, فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے, اور اگر موجود نہیں ہے تو فقط بہتا, تم نے بہتان باندھا جو اس سے بھی بڑا جرم ہے. پھر اس کی گناونے پن کو فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک شخص نے غیبت کی, تھوڑا حضور آگے چلے, ایک مردار گدا تھا, فرمایا کھاؤ اس کی بوٹیاں. عرض کیا گدے کو تو ویسے ہی حرام ہے, کون کھائے گا؟ تو فرمایا ابھی جو تم غیبت کر رہے تھے وہ تو اس سے بھی گھناؤنا کام ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام, حضرت صفیہ ام المومنین قد چھوٹا تھا, ایسی انہوں نے کہتے کہ ناٹا ہے بونا ہے پس قد ہے, تو انہوں نے کہا ان کا قد چھوٹا ہے. حضور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ تم نے ایسا لفظ کہا کہ سمندر میں ڈالا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے. ان کو بچانے کے لیے تو آقا موجود تھے, ہمیں آپ کو کون بچائے گا؟ کیا ہماری مجلسیں کوئی دن ایسا گزر جاتا ہوگا جو اس غیبت سے خالی ہو؟ اور یہ یاد رکھنا کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ تو مجھ ہے, لیکن آپ بیٹھے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ بھائی رک جاؤ, نہ رکے تو اٹھ کر چلے جاؤ. اگر آپ نہیں جاتے تو اس کو انکریج کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ اس میں شامل ہیں, تو مت کرو. فرمایا اس سے منع کیا گیا. اس کی مستثنیات ہیں, ایکسیپشنز ہیں کہ کہاں کہاں کر سکتے ہیں, اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن عام معاملات میں حضور نے فرمایا. پھر ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں, تان کرتے ہیں. قرآن کی ایک پوری سورت اللہ پاک نے اس کے لیے نازل فرمائی کہ ویل لکل ہمزت لمزہ, افسوس ہے, خرابی ہے, بربادی ہے, تباہی ہے, جہنم کی وادی ویل ہے اس کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے, ان پر تان کرتا ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ, یہ مال جمع کرتا رہتا ہے, گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کا دائمی رہے گا. فرمایا کلا نیور, ہرگز نہیں. لیمنا فی الحطمہ, اسے حطمہ میں ڈالا جائے گا, چڑھنے والی آگ میں. کبھی آپ نے خشک لکڑی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ چٹکنے کی آواز آتی ہی نہیں آتی. فرمایا کہ وما ادراک ما الحطمہ, اے انسان تو کیا جانے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تتطلع علی الافئدہ, اس کی شعلے تمہارے سینوں تک اٹھ رہے ہوں گے. فی امد ممددہ, تمہیں ستونوں میں باندھ کر, روک کر ان شعلوں کی نظر کیا جائے گا. ہم یہ بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ جو شاعر نے کہا, نتی حال کی جب اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی حال کر جب پر جب اپنے نظر, تو نظروں میں کوئی برا نہ رہا. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں, اپنے اندر دیکھیں, اپنی کتاب زندگی کا کی کو اپنے دماغ کی اسکرین پر چلائیں؟ کیا یہ نہیں کر سکتے ہم؟ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان جتنا اپنی خوبیوں اور خامیوں کو خود جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ولو القا معاذیرہ, وہ چاہے کتنے عذر بنائے, جسٹیفیکیشن پیش کرے, جواز پیش کرے, لیکن اندر سے تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. یہ تو میرے آقا کی شان ستاری ہے کہ ہمارے عیوب پر پردہ پڑا ہوا ہے, ورنہ پچھلی بعض امتوں میں جو رات کو گناہ کرتا تھا, صبح اس کی چوکھٹ پہ لکھا ہوتا تھا. ذرا سچ بتاؤ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری چوکھٹ پہ لکھا ہو, ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے قابل ہو؟ تو پھر فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے باطن میں جھانکو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنی اصلاح کرو. پہلے جب بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا, دوسرے کی اصلاح کیا کرے گا؟ لیکن پہلے اپنی اصلاح کرو. ہم یہ بھی نہیں کرتے. پھر حسد کرتے ہیں ہم, اس کے لیے سورہ فلق میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, کہ اے اللہ تو حسد کرنے والے کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جمال دیا ہے, جوہر خطابت دی ہے, یا حسن دیا ہے, اب میں کہوں ان سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اس کو آپ جیلسی کہتے ہیں, اس کو آپ جلنا کہتے ہیں, تو اللہ فرماتے کہ وَلَا تَتَمَنُّوا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ, کہ تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کے چھننے کی تمنا مت کرو. اس کے چھننے کی تمنا کون کرے گا؟ جس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے پاس اتنا ہی تھا جتنا شاہ صاحب کو دے دیا اور ہمارے لیے کچھ نہیں بچا. اور جس کا یہ ایمان ہو کہ یہ ساری زمین و آسمان کے خزانے کسی ایک کو دے دے تو دوسرے کے لیے اس کے خزانوں میں پھر کمی نہیں ہے, اس سے زیادہ دے سکتا ہے. فرمایا کہ حسد کرنے کی بجائے جو نعمت دینے والا ہے اس سے کیوں نہیں مانگتے, اس کے خزانوں میں کمی ہے. فرمایا کہ حسد کیوں کرتے ہو؟ اہم یقسمون رحمت ربک, کیا اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے؟ کس کو کیا ملے اور کس کو کیا نہ ملے, کس کو کیا دے اور کس کو کیا نہ دے. اللہ فرماتے ہیں کہ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے معیشت کے معاملات کو اور تمام کمالات کے معاملات کا اس کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی. اس لیے کڑتے رہو, جلتے رہو, سڑتے رہو, مرتے رہو, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے ہوگا کیا ہوگا؟ کہ الحسد یاکل الاعمال الصالحہ کما تاکل النار الحطب, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے. تو اب پتہ چلا حسد سے کچھ ملا؟ ہمارے کسی خزانے میں اضافہ ہوا لیکن سب لٹا دیا, ساری نیکیاں برباد کر دیں, لیکن ہم کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں, صبح سے لے کر شام تک بھوک پر کنٹرول تو آسان ہے, پیاس پر کنٹرول تو آسان ہے, جنسی خواہشات پر کنٹرول بھی آسان ہے, ان باتوں پر بھی کنٹرول آسان ہے؟ سچ بتاؤ, ہے؟ یہ مشکل ہے. تو یہ ہم نہ کریں اور بڑے اجر کی تمنا اپنے دلوں میں بسائے بیٹھے رہیں, کیسے ہوگا؟ جب اس کا ہم اہتمام بھی نہ کریں, جب اس کی تیاری بھی ہم نہ کریں, جب ہم بیان کرتے ہیں کہ ابھی شاہ صاحب بیان کریں گے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے, یہ رات 30,000 راتوں سے بہتر ہے, یہ رات 83 سال اور 4 مہینوں کی مسلسل عبادت سے بہتر ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسٹاک ہو گیا, بہت ذرا نیکیوں کا انبار لگ گیا ہے. تو صبح سے شام تک جو نیکیوں کو ماچس لگاتے رہتے ہیں اس کو پتہ ہے؟ جو نیکیوں کو ہم برباد کرتے رہتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا صحابہ سے, اتدرون مل مفلس, تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ملا درہم الہ ولا متاع, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, بنگلے جائیداد مکان ساز و سامان نہ ہو. آقا نے فرمایا کہ نہیں, بڑا مفلس وہ ہے کہ یاتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا, قد قذف ھذا, کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی, صفا کا دم ھذا, کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا, وشتم ھذا, کسی کو ناحق گالی دی ہوگی, واکل مال ھذا, کسی کا ظلمن مال کھایا ہوگا. تو اب وہ سارے بیٹھے ہوں گے اپنے ڈیمانڈ لے کر. اب اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں یہ ان جرائم کے بدلے میں ان کو ٹرانسفر ہوتی جائیں گی, اور جب ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی نیکی نہیں رہے گی تو ان کے گناہ تمہیں ٹرانسفر ہوں گے، یہ سب سے بڑا مخلص ہے۔ پھر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، ہم اس آخرت کے افلاس کا اہتمام کر رہے ہیں یا آخرت کے غنا کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہماری ترجیحات بھی اپنی ہیں، دین کی ترجیحات نہیں ہیں۔ میں جب بیان کرتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ناطفانی کا مخالف ہے، جو ناطفانی کا مخالف ہے وہ تو ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ ناطفانی ہمارا عقیدہ ہے، ناطفانی ہماری عقیدت ہے، ناطفانی ہمارے لیے ایمان ہے، جوہر ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب پلاٹ خریدنے جاتے ہو، بنگلہ خریدنے جاتے ہو، بزنس کرنے جاتے ہو، تو 100 بندوں سے مشورہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ سچ بتاؤں، یا پہلی اسٹیٹ ایجنسی کی دکان پہ جو فائل پکڑائی تو آپ نے کہا ڈن کرتے ہو، 101 بار سوچتے ہو؟ تو دنیا کا کاروبار کرتے ہو تو 101 بار سوچتے ہو، ادھر کے بنگلے کا کاروبار کرتے ہو تو 101 بار سوچتے ہو، اور جنت کے بنگلے کا کاروبار کرتے ہو تو ایک بار بھی نہیں سوچتے؟ کیا تمہارے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے؟ تو کوئی خوشگلو ہے اس پر تو تم دولت نشاور کر دو گے، لیکن جو شیخ الحدیث پورا مہینہ حدیث مصطفیٰ کو مسند پر بیٹھ کر پڑھا رہا ہو، جو آپ کا امام آپ کی نمازوں کا امین ہو، آپ کی خدمت کر رہا ہو، اس کو اتنا دیتے ہو؟ جواب دو، دیتے ہو؟ جتنے خوشگلو ناطفانوں کے بنگلے اور پراپرٹی ہیں اتنے شیوخ الحدیث کی بھی ہیں؟ تو پھر قرآن کی تو کوئی قدر نہیں آپ کے دل میں، حدیث کی تو کوئی قدر نہیں آپ کے دل میں؟ پھر ہوتی تو جس کے سینے میں قرآن کی امانت ہے اس پر نچھاور کرتے، جس کے سینے میں حدیث کی امانت ہے اس کی قدر کرتے۔ ہم کرتے ہیں؟ تو پھر دنیا میں ہم دماغ کو استعمال کریں اور دین میں طلاق دے دیں دماغ کو، یہ نہ سوچیں کہ پلٹ کر دین کو کیا ملے گا۔ دنیا میں پیسہ ڈالو تو سوچتے ہو کہ ریٹرن کیا ملے گا، تو دین میں پیسہ ڈالو تو پھر کچھ نہ سوچو کہ دین کو ریٹرن کیا ملے گا۔ ہم زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تنزل میں کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں کسی کو ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ہم نے جو طور طریقے اختیار کر رکھے ہیں وہ اسی راستے پر جا رہے ہیں، دین کی ترجیحات ہم نہ جانیں۔ حضور نے ترجیحات بتائی ہیں، اعلی حضرت سے پوچھا گیا، مانتے ہو اعلی حضرت کو؟ مانو گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک خاتون ہر سال 1.5 من چاول کی دیگیں پکا کے 11ویں مناتی ہے، ایک سوال ان کے آستانے سے آیا اور ایک سوال کہیں اور سے آیا، دو سوال ہیں فتاوی رضویہ میں۔ کچھ طلباء ضرورت مند ہیں، اگر یہ ان کو دے دیا جائے تو گنجائش ہے، جائز ہوگا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں تم یہ پوچھتے ہو کہ جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا، یہ سوچو کہ یہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا کہ وہی پیسہ وہی دیگیں جو خرچ کرتے ہو وہ ایصال ثواب غوث العظم کو کرو اور جا کر وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں غوث العظم کے مشن کا کام ہو رہا ہے. ہم نے تو مشن بھی صرف ختم قادریہ کو سمجھ لیا ہے. ہم بیان کرتے ہیں کہ غوث العظم پر جب بیان کرتے ہیں کہ پیدائشی ولی تھے، باپ بھی ولی تھے، والدہ بھی ولی تھی، رمضان کا پتہ ان کی والدہ کو ان کے عمل سے پتہ چلا، لیکن یہ کبھی ہم نے بیان کیا کہ جب وہ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوغت کے قریب پہنچے، ماں بیوہ ان کی خدمت کے قابل ہوئے، ان کے کام آنے کے قابل ہوئے، تو باپ کے ورثے سے جو چند دینار تھے وہ ماں نے ان کی قمیص میں سی دیے اور گیلان سے بغداد بھیجے کہ جاؤ علم حاصل کرو. کس لیے گئے تھے گیلان سے بغداد؟ کس لیے بھیجا تھا؟ علم کے لیے. تو غوثیت کا سفر علم سے شروع ہوتا ہے. ہم صرف کرامتوں پر نعرے لگاتے ہیں، اور اس وقت ماں نے جدا کیا کہ جب جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں پیدل خچروں پر سفر ہوتے تھے، کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ پلٹ کے آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. کیا ہمارے ہاں اس کی ترجیح ہے؟ عالم دین کی ترجیح ہے؟ طالب دین کی ترجیح ہے؟ تو پھر ہم نے دین کو سمجھا؟ ہم نے دین کی روح کو پایا؟ تو پھر سوچو. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیگیں ادھر کنورٹ کر دو. اگر آپ کو اپنے باپ اور ثواب پہنچانے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، زندوں کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہو. باپ کا بھلا کرنا چاہتے ہو، ماں کا بھلا کرنا چاہتے ہو، دادا دادی کا کرنا چاہتے ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کا کرنا چاہتے ہیں، اپنا کرنا چاہتے ہو، تو حضور نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ میں انویسٹ کرو. جیسے آپ کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں کہ بڑھتا رہے. یہ بریانی تو 24 گھنٹے بعد سیولی لائن میں جائے گی. فرمایا کہ صدقہ جاریہ میں انویسٹ کرو. آج اس مسجد میں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے، تو آج تک اور آج سے قیامت تک جب تک یہ مسجد آباد ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گی. کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے جاؤ کہ ایک عالم کا خرچ میرے ذمے ہے، ایک حافظ و قاری کا خرچ میرے ذمے ہے. 10 کا لے سکتے ہو تو 10 کا ذمہ، 20 کا لے سکتے ہو تو 20 کا ذمہ، لیکن اسے فقیر بنا کر نہیں، غنی بنا کر، اکرام کر کے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے لیا جائے، فقراء کو لوٹایا جائے. یہ نہیں کہا کہ فقراء کو دیا جائے، فقراء کو، بولو، فقراء کو لوٹائی کیا کی جاتی ہے؟ جو کسی کا حق ہوتا ہے. احسان کر کے مت دو، ان کا حق سمجھ کر ان کو دو. اور اگر کوئی صحیح حقدار مل گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا پیسہ ٹھکانے لگ گیا، ورنہ اس میدان میں بھی لٹ رہا ہے. اس لیے تو جعلی پیر، فراڈیے پیر، عامل اس قوم کو تباہ کر دیا. اور اب جی چینل آ گئے ہیں تو ہر جگہ کوئی نجومی بیٹھا ہے، کوئی خوابوں کی تعبیریں سنانے والا بیٹھا ہے، کوئی آپ کے ساری مشکلات کو حل کرنے والا، ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے، ان کا کردار بھی نہیں دیکھتے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں ڈرمٹالوجسٹ کے پاس بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ ایک خاتون آئی تو جلدی بیماری تھی, انہوں نے کہا, کسی نے کہا کہ ملتانی مٹی مل دو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا میں نے 18 سال MBBS کیا, 10 سال پھر اسپیشلائزیشن کیا اس جلد کی بیماری کو سمجھنے کے لیے, اور اگلے نے ایک منٹ میں کہہ دیا ملتانی مٹی مل دو. اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں جاؤ تو فجر کی نماز میں 50 نہیں ملیں گے, 100 نہیں ملیں گے, اور عامل کی دکان ابھی نہیں کھلے گی تو 200 لائن میں بیٹھے ہوں گے. رب سے ہم نے رشتہ توڑ دیا, رب سے رجوع کرنا چھوڑ دیا. اصل رجوع تو معبود سے کرنا چاہیے, اصل رجوع تو پیارے مصطفیٰ سے کرنا چاہیے اور رب مصطفیٰ سے کرنا چاہیے, لیکن ہم کس کن معاملات میں پڑ گئے. تو اگر روزے کو بچانا ہے اور اگر بھوک پر اور بیداری پر اکتفا نہیں کرنا, اور حدیث کے مطابق حشر میں اللہ کی تجلیات کا دیدار کرنا ہے, تو اتنی ریسٹرکشن آپ کو اپنے اوپر لاگو کرنی پڑیں گی, تب روزہ بچے گا, ورنہ روزہ نہیں بچے گا. ہم اعتکاف بھی کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے چھوڑو. آپ جو اعتکاف پر بیٹھے ہیں تو اللہ سے یہ وعدہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ان 10 دنوں کے لیے میں مخلوق سے رشتہ توڑ رہا ہوں, تجھ سے رشتہ جوڑ رہا ہوں. اس کا نام اعتکاف ہے. اب اس میں بھی آپ کو رب کے ساتھ خلوت میں چین نہ آئے اور موبائل چاہیے. جب تک موبائل نہیں تھے ہم زندہ تھے یا نہیں تھے یا مر جاتے تھے؟ لیکن اب اعتکاف میں بھی یہ رونقیں چاہیے. اس لیے جب چاند کا اعلان ہوتا ہے اور رشتے دار آ کر ہار پہناتے ہیں, اور اسی دنائی کی دکان پہ نوجوان ہمارے, عشاء کی نماز بھی پھر کم یاد رہتی ہے, تو انقلاب آیا اعتکاف سے, تبدیلی آئی اعتکاف سے, اور لنگر پہ لنگر چل رہے ہیں. معتکف میں اپنے مسجد میں کہتا ہوں آپ تو بڑے لوگ ہیں, آپ کی شان میں ہم کوئی گستاخی کر سکتے ہیں, لیکن اپنے نمازیوں سے کہتا ہوں, میں ماؤں سے پوچھتا ہوں کہ ان کو پہلوان بنانے کے لیے مسجد میں بھیج رہے ہو کہ پہلے افطاری آئے گی, عشاء کے بعد کھانا آئے گا, 1 گھنٹے کے بعد تھرماس آئے گا, 2 گھنٹے کے بعد پھر دوسرا تھرماس آئے گا, پھر سحری آئے گی, تو پھر فجر کے بعد جو سوئیں گے تو آپ گھر سے مسجد میں آ رہے ہوں گے, معتکف وضو کرنے جا رہا ہوگا. اس کام کے لیے اعتکاف ہے. تو پہلوان بنانا ہے, شیطان سے لڑنے کے لیے بنانا ہے, تو شیطان سے لڑنے کے لیے کچھ پیٹ کو خالی رکھنا ہوگا. ہم ایسا کرتے ہیں. اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی, اثر کیوں مرتب نہیں ہوتا؟ اس کا جواب اپنے دل سے پوچھو. حضور نے فرمایا استفتِ قلبک, اپنے دل کو مفتی بناؤ, اپنے دل کو قاضی بناؤ, اپنے ضمیر کو مفتی بناؤ, اس سے سوال کرو, ایک ایک سوال کا جواب ملے گا. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ أَفْتُوكَ, لوگ جو مرضی فتوی دیتے پھریں, اگر ضمیر مر نہیں گیا, ضمیر زندہ ہے, تو ٹھیک ٹھیک جواب آئے گا. یہاں تو لوگ ایسے حسد کے مارے ہیں کہ جس شخص نے اس پورے خطے میں حدیث کی سب سے بڑی خدمت کی ہے, روئے زمین پر کہیں آپ چلے جائیں کہتے ہیں اس کو محدث اعظم نہ کہو, تو حضرت آپ کو کہیں. تو جس کے جن کے اندر اتنا انصاف نہ ہو, وہ جس نے کتاب پڑھی ہوگی تو قدر کرے گا نا. میں جہاں جاتا ہوں تبیانوں قرآن شرح صحیح مسلم پڑھتا ہوں, سب کے لیے کافی ہے. اور ویسے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنا نقطہ بتا کر بیان کرتے ہیں کہ یہ میں نے کمال دکھایا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ میں, یہ تفسیر ہے, یہ یہاں سے پڑھا ہے, یہ حدیث ہے یہاں سے پڑھا ہے. یہ کون کرے گا جس کا سینہ بڑا ہوگا, جس کا علم بڑا ہوگا, جس کو پتہ ہوگا کہ یہ بتانے سے میرے علم میں کمی واقعہ نہیں ہوگی, میری قدر میں کمی واقعہ نہیں ہوگی. کیونکہ بڑا انسان وہ ہے جو محسن کے احسان کو مانے, جو منعم کے انعام کو مانے. تو جو فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اللہ کے سب سے بڑا وارث جس کے پاس سب سے زیادہ علم نبوت ہے. اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ مجھے بڑی بڑی تقریریں میں نے عرض کیا تھا نہیں آتی, اور کبھی میں اپنی زندگی میں کوئی خطیب یا مقرر نہیں رہا. میں عاجزانہ انداز میں یہ دین کی باتیں کرتا ہوں, کاش کہ آپ کے دل میں اتر جائے, کاش کہ ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جائے. ہم غیبتیں چھوڑ دیں, بدگمانیاں چھوڑ دیں, تان و تشنی چھوڑ دیں, حسد چھوڑ دیں, کینہ چھوڑ دیں, بغض چھوڑ دیں, تو سینہ نور ہو جائے گا. اس لیے رمضان میں قدریں بھر جاتی ہیں, پھر خالی کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہاں بھر جاتی ہیں, کہ حضور نے فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے, سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو اگر فرض کرو کہ ڈینگی وائرس کا چھڑکاؤ کر دیا جائے اور سارے وائرس مر جائیں تو اٹیک ہوگا, لیکن جس کے اندر وائرس داخل ہو چکا ہے وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہ تو اللہ پاک نے انتظام کیا کہ باہر سے شیطانی وائرس اسپرے ہو گیا روحانی رمضان کا, لیکن اندر جو ہم نے بسا رکھے ہیں تو ان کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے. اگر ان کا علاج ہو تو رمضان کے بعد یہ مسجدیں پھر خالی نہ ہوں. ان کا علاج کیسے ہوگا؟ کہ آپ اپنے بنگلوں میں پینٹنگ کرتے نہیں کرتے, پینٹ کرتے ہو نا, تو پینٹ کرنے سے پہلے جو پہلا رنگ ہے اس کو اسکریچ کرتے نہیں کرتے؟ پہلے اسکریچ کرتے ہیں, پھر بٹی مارتے ہیں, پھر اس کو چکنا بناتے ہیں, تو اسی کے اوپر کیوں نہیں برش پھیر دیتے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 4 دن کے بعد کھوپڑیاں بن کر اتر جائے گا؟ تو پھر اگر دل پر رمضان کا رنگ چڑھانا ہے, قرآن کا رنگ چڑھانا ہے, صاحب قرآن کا رنگ چڑھانا ہے, تو پہلے جو رنگ چڑھا اس کو اسکریچ تو کر دو, اس کو صاف تو کرو, تو پھر رنگ پکا چڑھے گا. نہیں کرو گے تو پکا نہیں چڑھے گا. وہ کس سے اسکریچ ہوگا؟ توبہ سے. کیا آقا نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے گناہ یہ ہی نہیں ہے, اسکریچ ہو گیا. لیکن یہ کم ہے, یہ تو میرے آقا نے فرمایا. رب مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے, جو قتل ناحق کرتا ہے, جو زنا کرتا ہے تو اس کے عذاب کو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے، وہ ہمیشگی کے عذاب میں رہتا ہے. الا من تابا، مگر جو سچے دل سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے، پھر ایمان کے تقاضوں پر کاربند رہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ رب کی کریمی دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دوں گا. ایسا کوئی سخی اور داتا ہے؟ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حشر میں ایک بندے کی چار شیٹ اوپن ہوگی، اسکرین پر اس کے کرتوت آئیں گے، پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیا؟ اب انکار کی تو مجال نہیں، کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، کیا ہے، یہ جرم بھی کیا ہے، کیا ہے. اقرار بھی کرے گا اور دل میں تمنا کرے گا کہ کاش کے بڑے بڑے جو میرے جرائم ہیں وہ اسکرین پر نہ آ جائیں. کچھ دیر کے بعد رب کی شان کریمی فرمائے گی کہ فرشتو، ان گناہوں کے بدلے میں سے نیکیاں دے دو. اور پھر بندہ کتنا سیلفش اور خود غرض ہے، پھر کہے گا یا اللہ، وہ میرے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ تو ابھی لسٹ میں آئے ہی نہیں. تو یہ رب کا وعدہ ہے، لیکن اپنے دلوں کو اسکریچ کرو، پاک کرو، داغ دھبے دور کرو، تاکہ رمضان کا نور جذب ہو سکے، قرآن کا نور جذب ہو سکے، صاحب قرآن کا نور جذب ہو سکے، شب قدر کی برکات جذب ہو سکیں، اور ایسا پکا رنگ چڑھے کہ عید کے چاند پر وہ اتر نہ جائے. انقلاب آئے زندگی میں، انقلاب آئے عملی زندگی میں. اور آخری پیغام میرا یہ ہے کہ یہ نوجوان جو مسجدوں میں آتے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں. جن ماؤں کی گود میں یہ پروان چڑھتے ہیں ان کو بھی سلام کرتا ہوں. جس باپ کی آغوش میں تربیت پاتے ہیں ان کو بھی سلام کرتا ہوں، کیونکہ ان کی تباہی کا بہت انتظام ہے. یہاں تک انتظام ہے کہ ہمارے چینلز نے وہ وینا ملک کہ جس کی ہندوؤں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ مکمل ننگی تصویریں نیٹ پر موجود ہیں، وہ استغفار کی تعلیم دینے بٹھا رکھی. تو اب اداکار اور اداکارائیں وہ آپ کی تو دین کی تعلیم دیں گے. اس سے بڑا مذاق دین کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس پر کوئی ہمارا رد عمل ہے؟ ہم تو ہضم کرتے جا رہے ہیں، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو ایسے میں یہ نوجوان بچ کر مسجد میں آ جائیں تو اللہ ان کی جوانیاں سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ان کو سعادت مند بنائے. اور ایک یہ کہ جو لوگ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر تک ایکسس دیتے ہیں، دیں، علم کا ذریعہ ہے، لیکن وہ نیٹ کامن روم میں ہونا چاہیے. اگر وہ نیٹ آپ اس کے بیڈ روم میں لگا دیں گے تو پھر ایسا ہے کہ جیسے قاتل کے ہاتھ میں آپ تلوار دے دیں. بچا پائیں گے؟ بچ پائے گا؟ ہم اور آپ، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اس عمر میں، اس جوانی میں یہ نہیں ڈگمگائیں گے. تو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو رب فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ جہنم کی آگ ہے، اس سے بچاؤ. تعلیم دو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. اسلام کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے، لیکن آگ سے بچاؤ، یہ بھی تمام ماں باپ کی ذمہ داری ہے. وما علی الا البلاغ المبین.